السلام علیکم.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسور امام اور انجینئر سلمان تارو والے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اردو کی یہ نشریات آپ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آن لائن بھی سن سکتے ہیں اردو voa.com پر لاگ ان کرتے ہوئے. ہمارے یہ پروگرام نشر ہونے کے بعد اردو ویو اے کی ویب سائٹ، فیس بک اور ٹویٹر پر بھی سنے جا سکتے ہیں. ہمیں آپ کے رائے کا انتظار رہتا ہے. آپ ہمارے ان پروگراموں کو سنیے اور اپنے اس بارے میں رائے ضرور دیجیے. اور آج کے موضوعات اس سے پہلے کہ ہم بتائیں، سب سے پہلے یہ بتائیں، جیسا کہ آپ نے ابھی ہمارے گزشتہ پروگرام میں جو کہ نیوز شو ہے اس میں صدر براک اوباما کا کچھ خطاب سنا. اس وقت صدر براک اوباما اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 71ویں اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں، جو صدر براک اوباما کے 8 سالہ دور صدارت کا آخری انتخاب خطاب بھی ہے. تو اسی سے ہم آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے اور اپنے تجزیہ کاروں سے اس بارے میں رائے لیں گے. اس کے بعد کچھ اسی خطاب سے جڑے ہوئے باقی مسائل ہیں، جیسے روس، شام اور امریکہ کا معاملہ ہے، شام کی صورتحال کے بارے میں، تارکین وطن کی صورتحال کے بارے میں، یہ بات بھی تجزیہ کاروں سے ہم پوچھیں گے اور ان کی رائے لیں گے اس بارے میں. اور اس کے بعد ہم بات کریں گے پاک بھارت کشیدگی پہ، پھر نیو یارک میں ہونے والے حملے کے بارے میں بھی تجزیہ کاروں کی رائے سے آپ کو آگاہ کریں گے. تو آئیے اب ہم حسب معمول خبروں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے محمد عاطف جو اردو ویو اے سے ہمارے ساتھی ہیں، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کی کوریج کے لیے نیو یارک میں ہیں. ان سے تازہ ترین صورتحال معلوم کرتے ہیں. اور تجزیہ کار جو صدر براک اوباما اور دوسرے بین الاقوامی امور کا تجزیہ کریں گے، جیسا کہ ایک آپ جانتے ہیں ایک بے حد ممتاز نام ہے ہمارے پروگراموں کا، ڈاکٹر زبیر اقبال مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ان کا تعلق ہے اور بہت سارے شعبے ہیں ڈاکٹر صاحب کی مہارت کے اور کارکردگی صلاحیت کے. اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور لندن سے ہمارا ساتھ دیں گے منظر وسیم صاحب جو بین الاقوامی امور کے بارے میں ہمارے ان پروگراموں میں اپنے تجزیے پیش کرتے ہیں. تو آئیے تازہ ترین صورتحال سے آغاز کرتے ہیں. صدر براک اوباما جنرل اسمبلی سے اس وقت بھی بطور امریکی صدر آخری خطاب کر رہے ہیں. گزشتہ روز پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات بھی کی. تو صورتحال معلوم کریں گے ان ساری، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں، پہلے ایک کامنٹ لیتے ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب کا. تو السلام علیکم جی.
السلام علیکم. جیسے آپ نے پہلے فرمایا، یہ بہت اہم قسم کی جنرل میٹنگ ہے، جنرل اسمبلی میٹنگ ہے، اور یقیناً چونکہ یہ صدر اوباما کا آخری ان کا ایڈریس ہے، تو اس کی ایک سب سے اہم بات جو دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ پچھلے ایک سال دو سال میں یونائٹڈ نیشنز میں کون سی ایسی سکسیز پیدا ہوئیں اور کون سی کمزوریاں نظر آئیں جن کو دیکھتے ہوئے صدر اوباما اس کے متعلق خاص طور پہ بات کریں گے. چونکہ یونائٹڈ نیشنز ایک بہت اہم ایجنسی ہے اور اس کی افیکٹونیس بہت ضروری ہے، نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ دوسرے ممالک کے لیے. اس میں تین چار چیزیں بہت اہم سامنے آتی ہیں اور مجھے امید ہے کہ صدر اوباما اس کے متعلق بات کریں گے. ان میں سے ایک تو بات جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امیگریشن اور ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے، جس کے ساتھ سیریا کا تعلق بھی بن جاتا ہے، عراق کا تعلق بھی بن جاتا ہے اور افغانستان کا تعلق.
جی اس کے بارے میں ہم ڈاکٹر صاحب ابھی بات کرتے ہیں ساری تفصیل کے ساتھ. اس وقت ہم عاطف سے بھی پہلے بات کر لیں کیونکہ ان کو بھی اپنی ایک ریکارڈنگ بھی ہے. تو عاطف، ہمارا خیال تو یہ تھا کہ ہم تھوڑی دیر آپ کو ساتھ ہی رکھتے، لیکن جیسا کہ آپ بہت مصروف ہیں تو پہلے ہم اس وقت تو صدر براک اوباما کا جیسے کہ آپ نے خطاب کے بارے میں سنا اور ڈاکٹر زبیر اقبال بات بھی کر رہے تھے، آپ یہ فرمائیے گا کہ گزشتہ روز پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف جو اسی اجلاس میں شرکت اسمبلی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، انہوں نے امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے کچھ ملاقات کی ہے، تو کیا صورتحال رہی؟ کچھ ہمارے سننے والوں کو بتائیے تاکہ اس کے بعد ہم پروگرام میں ڈاکٹر زبیر اقبال اور منظر وسیم اپنے تجزیہ کاروں سے بات کریں.
جی بہجت صاحبہ، اس ملاقات میں جو گفتگو ہوئی ہے اس پہ صرف پاکستانی مشن نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کے لیے کوئی سٹیٹمنٹ ایشو نہیں کی. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کے آفیسز سٹیٹمنٹس ایشو کرتے ہیں میڈیا کے لیے، کیونکہ یہ کلوز ڈور میٹنگز ہوتی ہیں، میڈیا کو ایکسس نہیں دی جاتی، تو پریس ریلیز بھیجی جاتی ہے میڈیا کو اس کانفرنس میں بات چیت جو کی گئی ہوتی ہے اس کے بارے میں،
جی
تاکہ میڈیا اس کو رپورٹ کر سکے. لیکن سگنیفیکنس اس کی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کے بارے میں کوئی پریس ریلیز ایشو نہیں کی, جو کہ لگتا ہے معاملات کے بہتر ہونے کی طرف اشارہ نہیں دے رہا. آپ جانتے ہیں کہ امریکہ پاکستان پر بہت سخت دباؤ ڈال رہا ہے حقانی گروپ کے اوپر اٹیکس کرنے کے لیے اور ایسے دیگر گروپس کو ٹارگٹ بنانے کے لیے جو کہ افغانستان کی شورش میں ملوث ہیں. طالبان جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کوئٹہ سے آپریٹ کر رہے ہیں, ان پر بھی اس کے لیے بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کوئٹہ میں طالبان کی جو پناہ گاہیں ہیں ان پر اٹیکس کیے جائیں. پاکستان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان ہر ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے خلاف, ہر ملٹنٹ آرگنائزیشن کے خلاف بلا تفریق کاروائی کر رہا ہے اپنے آپریشن ضرب عزم میں, لیکن امریکی حکام اس سے مطمئن نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ F-16 کی سیل پاکستان کو جو ہونی تھی اس کے لیے امریکہ نے جو امداد دینی تھی سینٹ نے اس کو اپروو نہیں کیا, اور وہ امداد اپروو نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو F-16 نہ مل سکے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کو جو ملٹری اسسٹنس دی جاتی ہے وار آن ٹیرر کے لیے وہ بھی روک دی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو جو سویلین ایڈ دی جاتی ہے وہ بھی روک دی گئی ہے. اور ان تمام اقدامات کی وجہ جو بتائی گئی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان حقانی گروپ کے خلاف اقدامات نہیں کر رہا. ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں, لیکن امریکی وزیر دفاع یا جن کو سیکرٹری آف ڈیفنس کہا جاتا ہے وہ سینٹ اور ہاؤس کے آگے جا کر یہ بیان دیتے تھے ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہ پاکستان ایسے اقدامات کر رہا ہے کہ پاکستان کو امداد دی جانی چاہیے, لیکن اس مرتبہ سیکرٹری دفاع نے یہ بیان نہیں دیا, اور انہوں نے کہا کہ وہ ہاؤس کو اور سینٹ کو یہ اشورنس نہیں دے سکتے کہ پاکستان واقعی میں بھرپور کوششیں کر رہا ہے. تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات چل تو رہے ہیں, لیکن اس نہج پر آ چکے ہیں جہاں دونوں ممالک کے درمیان بہت واضح سوچ کا اور عمل کا فرق ہے. جو پاکستانی سفارت خانے کی طرف سے سٹیٹمنٹ ایشو کی گئی ہے, یہاں جو یو این میں پاکستان کا سفارت خانہ ہے اس کی طرف سے, اس میں کہا گیا ہے کہ بائی لیٹرل ایشوز پر بات کی گئی ہے اور پاکستان کے آپریشن ضرب عزم پر بات کی گئی ہے, اور وزیر اعظم نے سیکرٹری کیری سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ٹو بی ایگزیکٹ ٹو کوٹ دیئر ورڈز یوز ہز گڈ آفس ٹو ریزالو دی ایشو آف کشمیر وِد انڈیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان کے لیے بامانی مذاکرات ہونے چاہیے. لیکن امریکی سفارت خانے کی طرف, دفتر خارجہ کی طرف سے
کوئی ابھی بیان جاری نہیں,
بیان نہیں دیا گیا.
اچھا.
تو وہ میٹنگ ایک بظاہر صرف ایک میٹنگ ہی کہہ لیجئے, کیونکہ یہ سیکرٹری کیری کا جو سکیجول سیشن کے شروع ہونے سے پہلے آیا تھا اس میں اس میٹنگ کا کوئی تذکرہ نہیں تھا.
اچھا.
یہ میٹنگ نواز شریف صاحب کے یہاں آنے کے بعد طے ہوئی ہے.
اچھا.
لیکن بظاہر بس یہ ایک میٹنگ ہی تھی, اس میں کوئی خاص بڑی بات نہیں.
چلیے, ہم اس کے بارے میں بہت بہت شکریہ عاطف آپ کا, ہم تجزیہ لیتے ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال کا, اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ آپ عاطف کی بات سن رہے تھے اور جیسا کہ کل وزیر خارجہ, امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی پاکستان کے وزیر اعظم کی, اور جیسا کہ یہ بتایا گیا ابھی تک امریکہ کی طرف سے کوئی پریس ریلیز جاری نہیں ہوئی, جبکہ دونوں ملکوں کی طرف سے جن کے درمیان ملاقات ہوتی ہے حکام کے, دونوں ملکوں کی طرف سے کوئی چیز سامنے آنی چاہیے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کے اندر, جبکہ کشمیر کا مسئلہ بھی عالمی سطح پر اٹھایا جا رہا ہے اور کشمیر ہی کے ایک حصے پر حملہ بھی ہو گیا ہے, پاکستان اور بھارت کی کشیدگی میں بے انتہا اضافہ بھی ہو چکا ہے, تو اس سارے تناظر میں آئندہ دنوں کے اندر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اور پاکستان اور بھارت کے تعلقات کس ڈائریکشن کی طرف جاتے دیکھتے ہیں آپ؟
یہ مشکل, یہ آئندہ جو قسم کی بھی ان کی ریلیشن شپ بنے گی وہ مشکل ہوگی. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو مقاصد ہیں وہ ایک قسم کے ایک دوسرے سے کنسسٹنٹ نہیں ہیں. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ امریکہ اور ہندوستان کی جو ریلیشن شپس ہیں اور جو ان کے انٹرسٹ ہیں وہ کافی کنورج ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایسی کنڈیشن میں اگر آپ صرف اس کو ایک آبجیکٹیو طریقے سے سوچیں تو یقیناً امریکہ جو ہے وہ ہندوستان کی طرف ٹلٹ کرے گا. ایسی کنڈیشن میں پاکستان, چاہے پاکستان کی جو آبجیکٹیو ہے, جو موافقت ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں, ان کے اوپر غلط قسم کے اثر انداز بھی ہو سکتی ہے. ایسی کنڈیشن میں یہ امید رکھنا کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ کو چھوڑتے ہوئے پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا, ایک الگ سین کی بات ہے. بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ آیا یہ جو شارٹ ٹرم انٹرسٹ ہے وہ امریکہ کے اور پاکستان اور ہندوستان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے کہ نہیں. اس کو دیکھتے ہوئے یہ مشکل آتی ہے کہ چونکہ صرف کشمیر ہی نہیں بلکہ دوسرے جو اس علاقے کے مشکلات ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جب تک ان کو سلوشن پیدا نہیں کیا جائے گا، اور وہ سلوشن ملٹری سلوشن تو ہو ہی نہیں سکتا، اگر آپ اس سلوشن پیدا کرنے کے لیے کوئی کسی قسم کے ایونٹس یا فورسز تیار نہیں کرتے، تو پھر یقیناً یہ جو ٹینشن ہے یہ بڑھتی چلی جائیں گی یا کم از کم کم نہیں ہوگی۔ ایسی کنڈیشن میں یہ امید رکھنا کہ پاکستان اور امریکہ دوبارہ ایک ہی پیج پہ آ جائیں گے ذرا مشکل نظر
آتا ہے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں وہ ایک بیچ میں کل کی بات ہمیں کرنا ہی تھی پرائم منسٹر نواز شریف کی اور جان کیری کی ملاقات کی، لیکن اس وقت جو کہ صدر اوباما اس وقت بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر زبیر اقبال آپ یہ بتائیے گا، چونکہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ دور صدارت کا آخری خطاب ہے، گزشتہ 8 برسوں کے دوران مختلف بین الاقوامی امور پر جس قیادت کا مظاہرہ کیا ہے صدر براک اوباما نے، اس کے بارے میں آنے والے دنوں میں اس کی اہمیت کیا رہے گی، کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں، کس طرح سے آنے والا مورخ اس کو دیکھے گا؟
اگر آپ اس چیز کے متعلق سوچنا ہے تو آپ کو اسپیسیفک ایونٹس کے متعلق سوچنا ہوگا، جس میں 3-4 ایسے بڑے اہم ایونٹس ہیں جن کی وجہ سے اور جن کی سکسیس کی وجہ خاص طور پر صدر اوباما کا اپنا ایکشن ہے، ان کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے۔ ان میں ایک تو جو نان پرولیفریشن ٹریٹی جو کی گئی اس کے ساتھ ایران کے ساتھ، اور نمبر 2 جو ابھی جو کلائمیٹ چینج کے متعلق جو سمٹ ہوئی ہے اور اس کے جو اگریمنٹس ہوئے ہیں، ان کو بہت اہمیت دینا ضروری ہے، کیونکہ وہ صرف شارٹ ٹرم ہی نہیں بلکہ لانگ ٹرم اثرات کو بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ یہ پالیسی جو تھی مڈل ایسٹ میں بڑی حد تک مکسڈ قسم کی رہی ہے اور اس کے وہ خاص خاطر خواہ فائدے نہیں ہوئے۔
اچھا ٹھیک ہے، ہم بات کرتے ہیں یورپ کے بارے میں، بات کرتے ہیں منظر وسیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ منظر وسیم صاحب، گزشتہ 8 برسوں کے دوران اوباما انتظامیہ نے مشرق وسطی یورپ جنوبی ایشیا میں اپنی قیادت کے تحت جو فیصلے کیے اور جو اقدامات اٹھائے، آج کی دنیا میں ان کے نتائج کو دیکھتے ہوئے انہیں کس حد تک کامیاب قرار دیا جا سکتا ہے؟
اگر ہم اوباما کی لیگیسی دیکھتے ہیں تو انہوں نے کوشش ہر جگہ کی ہے کہ پیس کو پروجیکٹ کیا جائے، اور کنسٹرکٹیو جہاں پر بھی ان کا اگر کنفرنٹیشن بھی ہوئی ہے تو کنسٹرکٹیو کنفرنٹیشن انہوں نے کی ہے، جس میں کہ دیٹ مینس کہ پازیٹیو ریزلٹ جس میں نکل سکے اور پیس کی طرف آگے قدم بڑھائے جا سکے۔ لیکن الٹیمیٹلی جب ہم دیکھتے ہیں تو باقی جگہوں میں جس طرح کہ کیوبا میں، ایران میں اور بھی کئی جگہوں پر ان کو سکسیس رہی ہے، اسپیشلی جو یہ جب ہم سے پہلے ارشاد کر رہے تھے، تو ڈیفینیٹلی اس طرح کی چیزوں کے اندر ان کو کافی جو لانگ ٹرم ہے افیکٹ اس کا بہت بہتر بنے گا، لیکن سرٹن چیزوں کے اندر ان کو سیٹ بیک بھی ہوا ہے۔ جہاں تک سیریا کی بات ہے تو سیریا میں تو امریکہ کو پل کیا جا رہا ہے، وہ شروع میں امریکہ اس کے اندر انوالو نہیں تھا اتنا، اور تو اس کو ہم اوباما سے نہیں جوائن کر سکتے، وہ بھی پیس وہاں پر لانے کے لیے انہوں نے تھوڑی سی اپنی انوالومنٹ بیچ میں شروع کی۔ جہاں تک افغانستان کی بات ہے تو وہ ایک واحد ہے جگہ جہاں پر کہ ان کو اب اس سچویشن میں ہے کہ انڈیا کو پلیز کرنے کے لیے ان کو اپنی پالیسی چینج کرنی پڑی، جہاں کے شروع میں وہ وڈرا کر رہے تھے اور پاکستان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات بن رہے تھے اس وجہ سے کہ پاکستان کا رول وہ ایکسیپٹ کر رہے تھے افغانستان میں۔ لیٹر آن جب امریکہ نے یہ پالیسی چینج کی انڈیا کو پلیز کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی طرف سے تھوڑا سا بیک لیش آنا تھا، تو اب انہوں نے اپنی ایک سپیگیسی کو یہ کہ بلیم کہیں پر شفٹ کرنے لگا تھا کہ یہ ایکسیپٹ کریں کہ یہ فیلئر ہے، تو پروبیبلی اس وجہ سے یہ جو بھی سٹیٹمنٹ ہے اور جس طریقے سے بھی بات ہو رہی ہے وہ اس وجہ یہی اس کا ریزن بنتا ہے کہ وہ اپنا جو بلیم ہے وہ شفٹ پاکستان پہ کر کے، تاکہ جب وہ چھوڑ کے جائیں صدارت تو یہ کلیئرلی بتایا جا سکے کہ اس میں امریکہ کی اتنی مسٹیک نہیں تھی۔
اچھا ڈاکٹر زبیر، آپ بتائیے گا، صدر اوباما نے ابھی کہا اپنے اس بیان کے دوران کہ جب مختلف مسائل کے بارے میں مناسب اقدامات نہیں اٹھائے جاتے، جیسا کہ آپ نے شروع میں بھی اشارہ کیا، تو لوگوں کے بھروسے اور اعتماد کو نقصان پہنچتا ہے۔ آپ کے خیال میں عالمی سطح پر عالمی طاقتوں اور اقوام متحدہ کے عالمی اداروں کو لوگوں میں اعتماد بحال کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے، یقیناً یونائیٹڈ نیشنز کو اپنے جو ان کے جو آرٹیکلز آف اگریمنٹ ہیں اور جو ان کی کمٹمنٹس ہیں ان کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے، لیکن دیکھیے چونکہ یونائیٹڈ نیشنز ایک کوآپریٹو ایجنسی ہے تو اس کی سکسیس اور فیلئر ڈپینڈ کرتی ہے کہ ان کے اپنے ممبران کیا کر رہے ہیں اور ان کے اپنے انٹرسٹ کیسی ہیں. اگر آپ اس وقت جو ہم دنیا میں میجر قسم کے ایشوز ہیں اگر ان کو دیکھیں تو تمام میجر ممالک جو ہیں چاہے وہ پرماننٹ ممبرس ہوں سیکیورٹی کاؤنسل کے یا دوسرے ہوں وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے یونائیٹڈ نیشنز کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یونائیٹڈ نیشنز جس کے پاس انفورسمنٹ کیپیسٹی نہیں ہے اس کی کمزوریاں سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور ان کمزوریوں میں سب سے اہم چیز جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ امیگریشن اور ریفیوجی موومنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ایشو آ جاتا ہے وار اینڈ پیس کا. دیکھیے اس وقت تمام دنیا میں اتنی مشکلات پیدا ہوئی ہیں, ہر طرف ٹینشنز ہیں, لیکن یونائیٹڈ نیشنز اس قابل نہیں کہ وہ اس قسم کی ٹینشنز اور وار اینڈ پیس کے معاملوں میں کچھ کنسٹرکٹیو قسم کے اقدامات لے سکے, کیونکہ جو ممالک ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں جس کی وجہ سے وہ یونائیٹڈ نیشنز کو سیکریفائز کر دیتے ہیں. اسی طرح ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے, اس طرح ٹیررزم کا معاملہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ جانتی ہیں جینڈر ایکوالٹی کا بہت میجر ایشو ہے جو کہ اس وقت دنیا میں قائم ہے, لیکن اس کے متعلق کوئی خاص قسم کے یونائیٹڈ نیشنز نے کام نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ اب یقیناً کلائمیٹ چینج کے معاملے میں چونکہ میجر ممالک جو ہیں ان کے انٹرسٹ کنورج کرتے ہیں, اس کے لیے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور یونائیٹڈ نیشنز یقیناً اس کی وجہ سے ایک اہمیت حاصل کر سکتا ہے. لیکن چونکہ ریفیوجیز اور امیگریشن وار اینڈ پیس کے معاملوں میں, ہیومن رائٹس کے معاملوں میں اور ٹیررزم وغیرہ کے معاملوں میں چونکہ یونائیٹڈ نیشنز اس قابل نہیں کہ وہ اپنی جسٹیفائبل قسم کی پوزیشن کو امپلیمنٹ کر سکے, تو اس لیے یونائیٹڈ نیشنز کی افیکٹونیس کافی کمزور ہو چکی ہے.
اچھا, بین الاقوامی برادری نے پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے عالمی بحران سے نمٹنے کے لیے اپنا رد عمل بہتر بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے. یہ اقوام متحدہ میں پیر کے روز ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا جس میں رکن ملکوں نے پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے حقوق کے تحفظ اور عالمی سطح پر ہونے والی بڑی نقل مکانی سے متعلق اپنی ذمہ داریاں بانٹنے پر اتفاق کیا. دنیا بھر میں تنازعات یا تشدد, غربت اور قدرتی آفات کے باعث تقریباً 6.5 کروڑ لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں. حکومتوں کو اپنے ہاں ہر سال 10% پناہ گزینوں کو آباد کرنے کی تجویز کو اس اعلامیے میں شامل نہیں کیا گیا گزشتہ روز, جس پر غیر سرکاری تنظیموں کی طرف سے خاصی تنقید کی جا رہی ہے. ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ اعلامیے میں وہ موقع ہی ضائع کر دیا گیا جو پناہ گزینوں کے تحفظ کو وسیع کرنے اور نئے ٹھوس اقدامات کے لیے ضروری تھا. تو ڈاکٹر صاحب, اس وقت ہم یہ بات کرتے ہیں, اس سے پہلے کہ یورپ کی بات کریں, آپ یہ بتائیے گا کہ اقوام متحدہ کی توجہ کا زیادہ مرکز پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے بارے میں امتیازی سلوک اور خوف کو ختم کرنے پر ہے, کیونکہ بہت ملک اتنی بڑی نقل مکانی کے باعث اپنی سرحدیں بھی بند کرتے ہیں. کیا واقعتاً اس رویے اور رجحان میں کسی تبدیلی کی توقع کی جا سکتی ہے عالمی سطح پر دو اجلاسوں کے بعد, کیونکہ آج صدر باراک اوباما بھی اس سلسلے میں ایک اجلاس کرنے والے ہیں؟
جی دیکھیے, اصل پرابلم جو آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا دنیا اس قابل ہے, دنیا کا ممالک اس قابل ہے کہ اس قسم کی جو موومنٹ ہو رہی ہے پناہ گزینوں کی اور امیگرنٹس کی, ان کو وہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, ان کو وہ اکنامک سیٹسفیکشن یا جسے کہہ لیجیے ریہیبلیٹیشن کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, اس میں کاسٹ تو پڑتی ہے. اب یاد رہے کہ چونکہ دنیا کی اکانومی جو ہے وہ کافی سلو ہو چکی ہے اور کئی ممالک اس قابل نہیں رہے کہ وہ اس قابل ہوتے کہ وہ اس قسم کے پناہ گزینوں کا خیال کرتے, تو پھر شاید اس مقام پہ ہم نہ پہنچتے جس وقت نہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. دیکھیے اس وقت 80% سے زیادہ جو پناہ گزین ہیں وہ غریب ممالک میں ہیں, وہ اپنے نیبر جو غریب ممالک تھے انہی کے اندر چلے گئے ہیں, جہاں کے اندر پہلی اکنامک کنڈیشن اس قسم کی نہیں کہ وہ اپنے ممالک کے لوگوں کو خیال کر سکیں, وہ اپنا گزینوں کا بھی خیال کر رہے ہیں. تو مشکل یہ آ جاتی ہے کہ آیا عالمی سطح پر یہ ایک جسے کہنا چاہیے یونیفائیڈ انٹرسٹ ہے کہ نہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں خاص طور پہ یورپ میں اس قسم کا انٹرسٹ قائم نہیں ہے, تو اسی لیے یہ افسوسناک بات پیدا ہوتی ہے کہ آیا ہم صرف الفاظ استعمال کرنے سے یہ پرابلم سالو کر سکتے ہیں کہ نہیں. اس کی وجوہات دو ہیں, اگر یونائیٹڈ نیشنز کے پاس ریسورسز ہوتی تو پھر وہ شاید اس قابل ہوتے کہ وہ سپورٹ پرووائڈ کرتے اور پناہ گزینوں کا خیال کرتے, اور دوسری بات یہ ہوتی کہ اگر اکنامک کنڈیشن بہتر ہوتی, گلوبل اکنامک کنڈیشن بہتر ہوتی, تو ممالک اس قابل ہوتے کہ اس کا خیال کر سکتے. یہ دونوں ہی کنڈیشنز پوری نہیں ہو رہی. ایسی سچویشن میں زیادہ سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں تو ایگزارٹیشن کر سکتے ہیں, آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ نہ تو ریسورسز ہیں نہ کمٹمنٹ ہے.
اچھا ہم یہی بات کرتے ہیں منظر وسیم صاحب, آپ کا یورپ میں آپ اس مسئلے کو کافی اہم طور پر دیکھتے رہے ہیں. گزشتہ دنوں میں تارکین وطن کے مسئلے پر سب سے زیادہ جو بڑی مؤثر آواز سنائی دی تھی وہ جرمن چانسلر اینگلا مرکل کی تھی, لیکن حالیہ انتخابات میں ان کو بھی اپنے اسی موقف کی وجہ سے ناکامی کا سامنا بھی ان کی جماعت کو کرنا پڑا ہے. برطانیہ میں بھی صورتحال کافی مختلف رہی, صورت نظر آئی بریکزٹ کے حوالے سے بھی. اب آپ یہ بتائیے گا کہ یورپ میں اس وقت جو رجحان ہے پناہ گزینوں کو پناہ دینے کے معاملے میں اس کی صورت کیا ہے؟
تو یورپ کے اندر اس وقت کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے مزید ریفیوجیز کو ایکسیپٹ کرنے کی, بلکہ جس ملک میں بھی دیکھیں کیونکہ الٹرا رائٹ اور رائٹ ونگ جو ہیں پالیٹکس وہ کافی زور پکڑ گئی ہیں اکراس یورپ, تو یہاں پر اور وہ سبھی کا ایک ہی نعرہ ہے یہاں پر کہ ریفیوجیز جو ہیں ان کی وجہ سے اکنامک پرابلمز آ رہے ہیں. Although کہ اس میں کچھ سچ نہیں ہے, بہت سی ڈیٹیل انفارمیشن بھی ایشو کی گئی اینگلا مرکل کی طرف سے بھی اور بھی ممالک کی طرف سے بھی اور ان لوگوں کی طرف سے بھی جو کہ ریفیوجیز کے لیے سوچتے ہیں, لیکن یہ فیکٹ رہا کہ جو میڈیا کے اندر کیمپینز تھیں وہ ان کی زیادہ پاورفل تھیں اور اس کا افیکٹ یہ بنا کہ جہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں رائٹ ونگ جو ہیں پالیٹکس جو کہ اینٹی امیگرینٹس ہیں وہی سکسیزفل رہے اور انہوں نے کافی گینز کی پورے اکراس دی یورپ. اس وجہ سے یورپ جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ اگلے کئی سالوں تک مزید ریفیوجیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا, اور یہ بات ایک جس طرح بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگر مائنڈ سیٹ پوری ہی ریجن کا چینج ہو رہا ہے تو اس میں بےچارے ریفیوجیز جو ہیں ان کو ہم الزام بھی نہیں دے سکتے, کیونکہ یہاں پر یہ بھی وائسز چل رہی ہیں کہ وہ ممالک جو ان کانفلکٹس کو سٹارٹ کرنے میں اور ان کو ایگریویٹ کرنے کے لیے زیادہ انوالو تھے انہی کو چاہیے کہ وہ کاسٹ پیئر کریں ریفیوجیز کی. تو یہ سرٹنلی یہاں پر وائسز چل رہی ہیں کافی, لیکن ایز سچ جو اوور آل اگر ہم پکچر دیکھتے ہیں تو ریفیوجیز کے لیے یہاں پر مزید یورپ میں کوئی ایپیٹائٹ نہیں,
زیادہ بڑی فیور نظر نہیں آتی. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں اس بارے میں, اس سے پہلے کہ ہم آخری موضوع کی طرف آئیں جو کہ شام کے بارے میں ہے, یہ بتاتے چلے اپنے سننے والوں کو کہ پاکستان میں رات کو 10 بجے اور بھارت میں 10:30 بجے ایک تفصیلی راؤنڈ اپ راؤنڈ ٹیبل پیش کی جائے گی تارکین وطن کے موضوع پر اور ان کی بحالی کے بارے میں, جسے آپ کے لیے پیش کریں گی نفیسہ ہود بھائی. اور اب اس جو ہماری سیگمنٹ ہے اس کا آخری سوال کی طرف آتے ہیں کہ امریکی اہلکار کہتے ہیں کہ 19 ملکوں کے بین الاقوامی جو لوگ ہیں وہ شام کی حمایت کے گروپ کے ایلچیوں کا منگل کے روز نیو یارک میں ہنگامی اجلاس ہوگا آج یعنی, اور اس لڑائی کے نتیجے میں تباہ حال ملک کی زمینی صورتحال کا بھی جائزہ اس میں لیا جائے گا. اس اجلاس کے بارے میں اعلان پیر کے روز کیا گیا ہے جس سے چند گھنٹے پہلے صدر بشار الاسد سے وفادار شامی افواج نے ہفتہ بھر جاری رہنے والی جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کر دیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ شام کے محصور شہر حلب کے لیے امدادی سامان لے جانے والے قافلے پر ہوئے ایک فضائی حملے کے بعد اس ملک میں امن کی کوششوں کو ظاہر ہے کہ بڑا دھچکا لگ گیا ہے, اور وہاں پر شام کی فوج نے عارضی جو جنگ بندی تھی اسے بھی ختم کرنے کا اعلان کیا. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے پیر کو دیر گئے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ اس حملے پر شدید برہمی کا انہوں نے اظہار بھی کیا. تو مبصرین کے مطابق اس حملے سے امریکہ اور روس کی طرف سے کروائی گئی جنگ بندی کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں شام کے بارے میں, گزشتہ 5 سالوں سے 5.5 سالوں سے صورتحال جسے کہتے ہیں ایک دائرے میں گھوم رہی ہے, کبھی کچھ تھوڑی سی بہتری کی صورت آتی ہے اور کبھی پھر ہم لگتا ہے کہ نئے سرے سے شروع کر رہے ہیں. اب موجودہ صورتحال جب آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں شام کے بحران پر قابو پانے کی کیا صورت ہو سکتی ہے, کیونکہ بظاہر تو بالکل اب ایسا لگتا ہے جیسے سارے رستے بند ہوئے ہوئے ہیں.
دیکھیے نا, آپ نے خود ہی پہلے کئی دفعہ کہا بھی ہے اور یہ بڑی کنکلوسیو قسم کی بات ہوتی چلی جا رہی ہے کہ یہ جو سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے, شام میں جو کچھ ہو رہا ہے, وہ ایک پاور کانفلکٹ ہے. یہ اس وقت جسے کہنا چاہیے کہ امریکہ اور روس کے درمیان جو کانفلکٹس پائے جاتے ہیں اور ڈائیورجنٹ انٹرسٹ پائے جاتے ہیں, ان کی جنگ آپ کو اس وقت سیریا میں نظر آ رہی ہے. ایسی کنڈیشن میں ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ کوشش ہی کی جائے کہ کچھ حد تک کنورجنس آف انٹرسٹ پیدا ہو. اگر وہ کنورجنس آف انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے تو پھر دونوں سائڈ جو ہیں وہ اپنے سپورٹرز کو یا اپنے ایجنٹس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں, جس کی وجہ سے ایک اسپیس پیدا ہو جاتی ہے اور اس اسپیس میں پھر نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں. انفارچونیٹلی پچھلے ایک سال میں یہ کنورجنس ہونے کے بجائے ڈائیورجنس بڑھتی چلی گئی ہے, اور اس کی کئی وجوہات ایسی ہیں جن کو آپ بہت اچھی طرح پہچانتی ہیں. ایسے آپ کو معلوم ہے کہ جو جب سے رشین ایئر فورس کے اٹیک شروع ہوئے ہیں یہ ڈائیورجنس بڑھتی چلی گئی ہے. اب ضروری یہ ہے کہ رشیا کے لیے یہ اس قسم کے ایکشن کی جو کاسٹ ہے اس کو بڑھانا ہوگا. اگر وہ کاسٹ بڑھائی جاتی ہے تو پھر یقیناً رشیا ریشنلی اپنی انٹرسٹ کو بدلنے کی کوشش کرے گا, جس کی وجہ سے سیریا میں آپ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ قسم کا رپشما پیدا کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی ایسا نہیں ہوا, اور جب تک فورسفل قسم کے ایکشن نہیں لیے جائیں گے تاکہ رشیا کے اوپر اس انٹروینشن کی کاسٹ بڑھے, تو پھر آپ اس کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کوئی پیسفل طریقے نہیں نکال سکتے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال, ہمارے ساتھ تھے, آپ نے تجزیہ سنا ان کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اور چلتے چلتے ہم بات کرتے ہیں منظر وسیم صاحب سے, ان کی رائے لیتے ہیں. منظر وسیم صاحب, جیسا کہ آپ نے دیکھا ڈاکٹر اقبال نے بڑی تفصیل سے اس ساری صورتحال کی وضاحت بھی کر دی ہے, اب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی شام میں اگر روس اور امریکہ کسی طور پر اپنے موقف میں تبدیلی کر سکتے ہیں اور کہیں پر اپنے مفادات کو ایک ساتھ لا کر کوشش کر سکتے ہیں, تو کوئی تصویر کی صورت نظر آتی ہے سیاسی, کسی طرح کا سیاسی صورتحال, کوئی ڈھیلا ڈھالا مذاکرات کی صورت, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
جی, اگر ہم غور کریں تو امریکہ اور روس دونوں ہی آلدو کہ اپنی ایئر فورس کے تھرو وہاں پر انوالو ہیں, لیکن آن گراؤنڈ اگر ہم دیکھتے ہیں جو فورسز لڑ رہی ہیں وہ آن گراؤنڈ فورسز دونوں کی ہی نہیں ہے. تو جو مین ڈیسیژن میکرز ہیں وہ, اگین بات میرا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ, جب تک ان کا آپس میں کوئی ایک تصفیہ نہیں ہوتا تو سیریا کے اندر پیس لانا ذرا مشکل ہی نظر آتا ہے. کیونکہ اگر آپ ایریل اگر ہم دیتے ہیں امریکہ کو یا روس کو, یہ لوگ ایریل بمبارٹمنٹ سے کتنا صرف ڈسٹرکشن کر سکتے ہیں, لیکن پیس بھی لے کر آنا ان کی بس کی بات نہیں ہوگی. اگر یہ بے شک آپ اس میں کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں جس میں پچھلے دنوں بیٹھ کے ہوا تھا, لیکن آن گراؤنڈ اگر تھوڑی سی بھی اگر کچھ غلط ہو جاتا ہے تو پھر بھی ان کے بس میں نہیں رہے گا. تو سچویشن سیریا کے اندر کافی زیادہ کمپلیکس ہے, کافی زیادہ ڈفرنٹ کنٹریز ہیں جو کہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ ہر ایک, کیونکہ یہ ایسیمیٹرک وار ہے تو کسی کی بھی کاسٹ اتنی زیادہ نہیں آ رہی. اور دو کہ جو ایریل بمبارٹمنٹ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ مہنگا تھوڑا سا پڑتا ہے, لیکن جو آن گراؤنڈ جو ملیشیاز کو جو سپورٹ اور فائنانس کر رہے ہیں تو ان کے لیے اتنی مہنگی اس جنگ کو کنٹینیو رکھنا نہیں پڑتا. اور کیونکہ دیکھتے ہیں ہم جتنے ہیں اس وقت بیچ میں انوالو ایکٹیو ڈفرنٹ ایکٹرز, ان لوگوں کے حساب سے یہ بالکل ہی ایک جس طرح کے کھیل کا میدان بن گیا رہتا کہ وہ ایک طرف جب بھی کوئی ایک زیادہ سٹرانگ ہونے لگتا ہے تو باقی سارے مرج کر کے دوسری طرف اپنا ویٹ ڈال دیتے ہیں اور اس کو ویک کر دیتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان دا نیئر فیوچر انلیس کے ایران اور سعودی عربیہ آپس میں مل بیٹھیں اور اس کا ایک تو تصفیہ کریں پورے مڈل ایسٹ کے اوپر ہی, تو یہ یہاں پر سیریا کا جو ہے خالی اکیلے معاملہ سالو شاید نہ ہو سکے.
اچھا, تو اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چاروں ملک جو ہیں, ایران اور سعودی عرب کی بات کی, جیسا کہ امریکہ اور روس کی بات ہوئی, ان سارے چاروں ملکوں کے ساتھ ساتھ باقی اور بھی بہت سارے متحارب گروہ ہیں وہاں پر جو کہ اپنے اپنے طور پر یا تو ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں یا سرکاری ان کے فوجوں کے خلاف لڑائی کرتے ہیں, تو اس ساری پیچیدہ صورت حال کو دیکھتے ہوئے پھر بھی یہ ممکن رہ جاتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی اسپیس ہو جائے اور بات چیت کی کوئی صورت نکل آئے؟
جی, بات چیت کی تو صورت رہے گی, کیونکہ جو مین, اس کے علاوہ ایک میجر جو وہاں پر فورس ہے وہ ترکی کی ہے جو کہ لا سکتے ہیں پیس وہاں پر, اور ترکی بھی پوری طرح پراپرلی کمٹ ہونے سے ذرا پیچھے ہی رہتے ہیں. تو لیکن سب سے پہلے میرا خیال میں کہ اگر پیس لانے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہوگی, اگر دنیا گلوبل لیول پہ نہ سی تو ایٹ لیسٹ سیریا کے لیول کے اوپر ایک ہی ہونا چاہیے کہ جو بھی فائنانس کر رہے ہیں پروکسی وار کو یہاں پر, ان سب وہ اگر مل بیٹھیں کہ نہیں ہم پروکسی جو ہے اپنی ان کو فائنانس اور سپورٹ کرنا بند کر دیں گے تبھی یہاں پر پیس آ سکے گی. اس کے علاوہ اگر ایک بھی اس بیچ میں سے ایک بھی جو فیکٹر ہے یا جو ایکٹر ہم کہتے ہیں ٹیکنیکلی, اگر وہ ایک بھی جو ہے اس کو فائنینسنگ ہوتی رہے گی تو باقی لوگ جو ہے ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جو پروکسیز ہوتے ہیں ان کو فائنینس کرنا پڑتا ہے. تو تو اس صورت میں میرا نہیں خیال کہ کوئی پیس آ سکے گی جب تک کہ سارے جتنے بھی ایکٹرز اس میں انوالو ہیں وہ سب مل بیٹھیں اور یہ ایگریمنٹ کریں کہ اس کو اب ہم پیس کی طرف لے کر جائیں گے.
بہت بہت شکریہ. لندن سے منظر وسیم ہمارے ساتھ تھے. منظر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. آپ کے وقت کا بے حد شکریہ, تجزیے کا بے حد شکریہ. اب ہم اس سے پہلے کے پروگرام کے اگلے حصے اور سیگمنٹ کی طرف چلیں, جیسا کہ پاک بھارت کشیدہ تعلقات کے بارے میں اب ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ بھارت سے ڈاکٹر منیش کمار ہیں اور یہاں لندن سے ہمارا ساتھ دیں گے بیرسٹر امجد ملک. تو ان دونوں صاحبان سے ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پروگرام کے اگلی سیگمنٹ یعنی پاکستان اور بھارت کے تعلقات اور موجودہ صورتحال کے بارے میں بات کریں گے.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2,00,000 روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ ابھی ہمیں ہمارے ساتھ ہیں بھارت سے ڈاکٹر منیش کمار اور لندن سے ہمارے ساتھ دے رہے ہیں بیرسٹر امجد ملک. آپ دونوں کو میں پروگرام میں ویلکم کہتی ہوں اور آداب بھی. تو آئیے پروگرام میں یہ اس خبر سے شروع کرتے ہیں کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اڑی میں شدت پسندوں کے ایک حملے میں 18 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد جنوبی ایشیا کے 2 پڑوسی ملکوں پاکستان اور بھارت کے عہدیداروں کی طرف سے ایک دوسرے کے ملک کے خلاف سخت بیانات کا سلسلہ جاری ہے. حملے کے بعد بھارتی عہدیداروں نے اس کا الزام پاکستان پر عائد کیا جسے پاکستان نے مسترد کر دیا. پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ بھارتی قیادت کی جانب سے پاکستان پر بلا جواز الزامات کی روش اور معنی خیز مذاکرات سے گریز خطے میں امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, جبکہ بھارتی حکام کی طرف سے کہا گیا کہ انہیں ایسے قابل عمل شواہد ملے ہیں کہ حملہ کرنے والوں کا تعلق پاکستان میں موجود کالا دم تنظیم جیش محمد سے تھا. تاہم پاکستانی عہدیداروں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بغیر ٹھوس شواہد اور تحقیقات کے اس کا الزام پاکستان پر لگایا گیا ہے جو کہ درست نہیں. ادھر کشمیر کو 2 حصوں میں منقسم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر پاکستان اور بھارت کی فوجوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا ہے. بھارت کا الزام ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھارتی فوجیوں کی چوکیوں پر فائرنگ کی گئی, لیکن اس میں کسی طرح کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. فائرنگ کا حالیہ تبادلہ ایسے وقت پر ہوا جب دو طرفہ تعلقات خاصے کشیدہ ہیں. تو ڈاکٹر منیش, یہ صورتحال دونوں طرف سے میں نے بتا دی. آج ہم نے اس کا ٹاپک اپنے سننے والوں کو بتایا بھی یہی تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی اور دونوں کا ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. جب صورتحال اس حد تک مشکل ہو جاتی ہے تو پھر جوہری صلاحیت کے حامل ان دونوں ملکوں کو بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کرنے پر کیسے آمادہ کرنا ہوگا, کیسے ان کو کنونس کیا جائے؟
دیکھیے, ابھی تو جو سچویشن ہے, اب جب ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس دوران بھی انڈین آرمی جو ہے جموں کشمیر میں ایک گروپ آف ٹیررسٹ گروپ جو پاکستان کی طرف سے ہندوستان آیا ہے اس سے لڑ رہی ہے. یہ ہندوستان کے بھی سارے ٹی وی چینل پہ یہ چل رہا ہے, یہ پورے یہ کہ ابھی جو جس میں 10 ٹیررسٹ کی موت ہوئی ہے اور ابھی 4 جو ہیں وہ وہاں پہ ابھی بھی چھپے ہوئے ہیں. دوسری خبر یہ چل رہی ہے کہ یو این کے اندر میں جس طریقے سے ہندوستان اس مسئلے کو اٹھا رہا ہے اور جس طریقے سے پاکستان نے یہ اسٹریٹجی بنا کر کے اس بار کشمیر کے مسئلے کو یو این جنرل اسمبلی میں اٹھانے کی جو پوری پلاننگ کی تھی, جو پورا رنیتی تیار کیا تھا, اس کو لے کر کے جو جس طرح سے جو ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں ایک ڈپلومیٹک لیول پہ, لائن آف کنٹرول پہ, پلس کراس بارڈر ٹیررزم کو لے کر کے جس طرح سے لڑائی لڑی جا رہی ہے, اور ان کے باوجود ہندوستان کے اندر میں جس طرح سے میڈیا نے ایک ماحول کریٹ کیا ہے جس کو لے کر کے انڈین گورنمنٹ کے اوپر جس طرح سے پریشر ہے, اس صورت میں تو لگتا ہی نہیں کہ آگے کوئی بات چیت کا کوئی راستہ جو ہے جو بچا ہوا ہو. ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے ہندوستان پوری طرح سے ڈپلومیٹیکلی پاکستان کو انسرکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ اس میں جو ہے وہ کچھ کامیابی دکھ رہی ہے, جو خاص کر کے جتنے جو سیکورٹی کاؤنسل کے جو دیش ہیں ان میں فرانس اور روس نے تو پاکستان کا نام تک لے لیا کہ یوری اٹیک کے لیے, پلس یو کے اور یو ایس کی طرف سے بھی پاکستان کو جو ہے وہ اس طرح سے رسپانس نہیں مل رہے ہیں جو جس طرح کے رسپانس پاکستان نے اپنے پلان کے انوسار جو تیار کیا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا
جی.
اب آگے جس طریقے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں جو سچویشن ڈیولپ کر رہی ہے اور جس طرح سے خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو پاکستان میں ہونے والے جو سارک سمٹ ہے اس کو اس میں شاید ہندوستان نہ جائے یا بہت سارے جو سارک دیش کے جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے جو فارن منسٹر جاتے ہیں انہوں نے بھی شاید اس کو بیک آؤٹ کرنے کا پلان ہو رہا ہے, تو ایسے ماحول میں تو بات چیت کا کوئی مطلب نہیں بچ جاتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب یہ جس طرح سے ابھی جو ایموشنز کبھی ہائی ہے دونوں سائیڈ میں, یہ تھوڑے سیٹل ڈاؤن ہوں ایک مہینہ دو مہینے کے بعد,
تو پھر کوئی
بات چیت کا کوئی راستہ نکلے تو پھر بات چیت ہو.
اچھا, بیرسٹر امجد ملک سے بات کرتے ہیں. اب ملک صاحب, آپ کے خیال میں دونوں ملکوں کے درمیان صورتحال جو اس حد تک خراب ہو گئی ہے, جیسا کہ ڈاکٹر منیش کمار نے بھی کہا کہ ظاہر ہے کہ اس میں ساری چیزیں آپ دیکھیں گے, بھارت یہاں امریکہ میں اس وقت خاص طور پر اقوام متحدہ کا جو اجلاس چل رہا ہے اس میں بھی دونوں ملکوں کی طرف سے اپنا اپنا موقف پیش کیا جا رہا ہے, تو صورتحال جو اس حد تک خراب ہو گئی ہے اسے مزید بگڑنے سے بچانے کے لیے کوئی ترکیب کی جا سکتی ہے, کوئی اقدام کیے جا سکتے ہیں؟ بیرسٹر امجد ملک,
وہ جو 107 شہادتیں ہیں کشمیریوں کی وہ ہم شاید گولی کر گئے ہیں. مین اپرائزنگ ان کشمیریوں کی سٹرگل ہے جو حق کے استصواب رائے کے لیے لڑ رہے ہیں. بالکل بالکل بات ٹھیک ہے, انڈین فورسز وہاں پہ لڑ رہی ہوں گی اور کوٹا کے قوانین لگے ہوں گے اور بین الاقوامی جو برادری ہے اس کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوگی. بالکل انڈیا اپنے طور پہ ایز اے اسٹیٹ کوشش کر رہا ہوگا کہ اس کو کرب کرے, لیکن پہلی دفعہ نواز شریف حکومت جو ہے وہ پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کے ذریعے انڈیا کو زٹ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے, جس کی وجہ سے یہ آپ کو ڈائیورٹنگ جو ٹیکٹکس سے نظر آ رہے ہیں. میڈیا میں بھی آن سلاٹ ہے, بارڈر پہ بھی آن سلاٹ ہے, لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایشو ابھی ہاٹ کیوں ہے. ایشو ہاٹ ہے کہ کشمیری خود اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے ان کے خلاف جو آنکھیں چھروں کے ذریعے اندھی کی گئی ہیں اور یہ وہ, اور پھر بین الاقوامی برادری کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. پاکستانی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کی بات نہیں ہم کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں ریڈ کراس یا ہیومن رائٹ واچ یا بین الاقوامی یا یو این کا کوئی نمائندہ وفد. اب اگلی بات کیا اس کا نکلنا چاہیے, بات تو بالکل دونوں ملکوں کو آپس میں بیٹھ کے کرنی چاہیے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے, نکل نہیں رہا. لیکن بین الاقوامی برادری کو اگر یہ نہیں اپنا مسئلہ پیش کریں گے تو یہ قوانین مزید سخت ہو جائیں گے, اور اگر آپ ڈائیورٹنگ ٹیکٹکس یا وار کو سامنے بنا کے تو ایک فیوری کریٹ کریں گے تو اس سے نیشنل سیکیورٹی کے ضم میں آپ کو سویلین جو لوگ ہیں ان کے اوپر مزید سختیاں آپ کو ہوتی نظر آئیں گی. اسی لیے شاید نواز شریف اس کو بہت پرو ایکٹیولی اٹھا رہے ہیں. مسئلہ کشمیریوں کا ہے, مسئلہ نواز شریف کا اکیلے کا نہیں ہے, مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو وہاں پہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور پاکستان اخلاقی ان کی مدد کرتا ہے. لیکن بین الاقوامی برادری بالکل اس کے بارے میں پریشان ہے, اور مودی صاحب کے لیے یہ موقع تھا کہ وہ کلبھوشن کے اوپر اور پاکستان کے جو سٹینس ہے جو انہوں نے لیا ہوا ہے کہ ہم نہ تو مداخلت کرنے دیں گے اپنے ملک میں نہ کریں گے, اس کے اوپر میرے خیال میں جو پچھلے دو تین سال میں ہونے والے واقعات ہیں, پشاور اٹیک ہے, اس کے بعد ضرب عزب چل رہا ہے, اور اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان ہے جس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی نے जो है ट्रस्ट किया है, और फिर क्वेटा का भी वाकया अगस्त में हुआ है जहां पे वकीलों की जाने गई हैं, तो पाकिस्तान एज अ विक्टिम फिर भी कोशिश कर रहा है कि दहशतगर्दी को इस रीजन से उखाड़ा जाए। बिल्कुल अगर इंडिया पाकिस्तान टेबल टॉक पे आते हैं, इंडिया पाकिस्तान को फैसिलिटेट किया जाता है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो उनकी अपनी ऑब्लिगेशन है दोनों तरफ की उनको पूरा करने के लिए टेबल टॉक पे आए, तो यही एक हल है। वॉर फ्यूरी कहीं नहीं लेके जाएगी, वॉर फ्यूरी दोनों इस्तेमाल करेंगे ताकि वो जो कश्मीर में चलने वाली स्कर्मिशेज हैं उनसे तवज्जो हटाई जा सके। अच्छा। जाहिर है मीडिया का दौर है, मीडिया में हर कोई अपना अपना केस बना के पेश करेगा।
जी
हम जीत रहे हैं।
जी मीडिया के बारे में मैं आप ही से सवाल करूंगी, पहले डॉक्टर मनीष कुमार से ये दूसरा और आखिरी सवाल जो इस सेगमेंट का है। डॉक्टर साहब, भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में इतवार को भारतीय फौज के एक हेडक्वार्टर पर अस्कर पसंदों के हमले के बाद पीर के रोज यानी गुजश्ता रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक सतही इजलास की सदारत की जिसमें उनकी काबीना के सीनियर वजरा ने शिरकत की, और भारतीय हुकूमत ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक टीम को फौरी तौर पर उड़ी भेजने का फैसला किया ताकि वो कश्मीर में होने वाले इस मौलिक हमले की तहकीकात कर सके। इसी दौरान अमरीका के अलावा अकवाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की है, और अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान जॉन किर्बी ने हलाक होने वालों के खानदानों से ताजियत का इजहार करते हुए कहा है कि अमरीका भारत के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुख्ता अजम पर कायम है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि ये बात की अभी बैरिस्टर अमजद मलिक ने भी उठाई कि भारतीय कंट्रोल के कश्मीर में पहले ही सूरत हाल खराब है, अब जब तक एनआईए की तहकीक मुकम्मल नहीं होती तो क्या आप समझते हैं कि उस वक्त तक सूरत हाल को मजीद बिगड़ने से बचाने के लिए कोई खास कदम उठाने की जरूरत है दोनों मुल्कों को? इसमें किसी एक मुल्क की जाहिर है कि किसी एक मुल्क की तरफ से नहीं होता, दोनों मुल्कों की तरफ से क्या करने की जरूरत होगी जब तक तहकीकात जो मुकम्मल नहीं होती?
देखिए, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ
जी
कि पाकिस्तान एज ए कंट्री उनको ये सोचना होगा कि जो वो एक जो कहानी जो अपना जो डिस्कोर्स और अपना जो नैरेटिव जो दुनिया को बता रहे हैं, जो अभी लंदन से एक हमारे साथी जो पूरी कहानी वो सुना रहे थे, उससे पूरी दुनिया में कोई एक देश है जो यकीन करता हो? ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान के इस पूरे नैरेटिव को एक आदमी एक एक देश जो है उसको मानने को तैयार नहीं है? आपको कोई पड़ोसी मानने को तैयार नहीं है, आपके जो अलाइज है वो मानने को तैयार नहीं है? तो ये इस चीज को समझना पड़ेगा कि आप किसी भी कश्मीर पे में मूवमेंट चल रहा है, लोग वहां पे सड़कों पे हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन अगर आप उसको टेररिज्म के साथ जोड़ करके अगर उसके स्पोक्स पर्सन को पाकिस्तान में आप जो हाफिज सईद को अगर आप उसके स्पोक्स पर्सन बना देंगे तो दुनिया इस किसी भी चीज को आज के दौर में दुनिया इस चीज को मानने के तैयार नहीं है। ये बात समझ में आनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, पाकिस्तान के साथ समस्या क्या है कि पाकिस्तान के का जो हिंदुस्तान के साथ जो रिश्ता है उसके ऊपर वहां की सरकार के जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो वहां जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसका कोई अख्तियार नहीं है। वो पॉलिसीज जो है वो रावलपिंडी में बनता है। अब समस्या ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अगर बातचीत करता भी है, अगर नवाज शरीफ किसी चीज पे कोई बातचीत पे अगर वो कोई सहमति भी होती है या बातचीत आगे का फैसला भी होता है, तो क्या ये पाकिस्तान की सरकार उसको अपने वादों को पूरा करने के लिए वो बिल्कुल इंपावर्ड है? ये सब सवाल है जो पाकिस्तान के अंदर के लोगों को समझना पड़ेगा। समस्या ये है कि हम लोग खासकर के साउथ एशिया के लोग इस चीज को भूले जा रहे हैं कि दुनिया कहीं से कहीं आगे जा रही है, और हम उन सब चीजों को इतिहास के पन्ने को लेकर के बैठे हुए हैं जिसको लेकर के अभी जो सबसे खराब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो साउथ एशिया का है, खासकर के पाकिस्तान और हिंदुस्तान का। हमें कहीं और आगे जाना चाहिए, मिलजुल करके आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम घूम फिर के उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां हम 1947 के बाद से शुरू किए थे। अभी हाल में हम लोगों ने एक कश्मीर के ऊपर हमारे अखबार ने एक पूरा एक सीरीज हमने निकाला, तो हमें मौका लगा कि जब जयप्रकाश नारायण मैंने 70s और 60s में जो लीडर्स थे वो क्या कहते थे। यकीन मानिए, मैंने उसको पढ़ने से यही लगा कि सिर्फ किरदार बदल गए हैं, जो डायलॉग्स है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर के जो बातचीत है उसमें एक लाइन भी कोई बदलाव नहीं है। तो ये चीज सोचना होगा और उसके लिए लीडरशिप चाहिए होगी, उसके लिए सिविल सोसाइटी को आगे आना होगा और उसके लिए एक जहनीत जो है वो क्लियर करनी होगी कि हमें यहाँ पे इस खित्ते के अंदर में हमें बंदूक चलाना है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना है।
जी, और आखिरी सवाल मेरा बैरिस्टर मालिक से। बैरिस्टर मालिक, आप समझते हैं कि दोनों तरफ से जो मीडिया है वो भी जो जब कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो उसको इश्तियाल अंगेजी की तरफ ले जाने में उसका भी बड़ा हाथ है, इस पर काबू पाने की क्या जरूरत है? जैसा कि डॉक्टर मुनीश ने भी अपनी सारी तजिये के बाद ये बात कहा कि जरूरत इस बात की है कि दोनों मुल्कों की लीडरशिप, सिविल सोसाइटी और इन लोगों को अपना मौकिफ तब्दील करते हुए हालात के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए और अपने मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। क्या कहेंगे आप इस बारे में?
नहीं, मैं समझता हूँ कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अगर आप जंग का माहौल पैदा करेंगे और अगर आप फ्यूरी में रखेंगे दोनों तरफ के अकवाम को, दोनों तरफ के लोगों को, तो आप फिर उस जंग के माहौल में नेशनलिज्म और नेशनल सिक्योरिटी से निकल नहीं पाते, ना मीडिया निकल पाता है ना आप अवाम को निकलने देते हैं, और सेनर वॉइसेस दबती जाती हैं और उन सेनर वॉइसेस को दबना जो है वो फिर किसी भी किस्म का डायलॉग पॉसिबल नहीं रहता। मेरा दोस्त मेरे ख्याल में निगेट कर रहा है हिस्ट्री को। पिछले ही दिनों में खुद मोदी साहब ने कहा कि मक्सी बानी हमने बनाई और हमने बांग्लादेश बनवाया है, और उन्होंने खुद कहा अभी है पिछले दिनों आपके सामने टेरर, इनका प्रॉपर एक टेरर नेटवर्क पकड़ा गया है, कलभूषण जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है जिसने मेरा पूरा नेटवर्क था पाकिस्तान में दरअंदाजी का। तो मेरे ख्याल में इनको इनसे निकलना होगा, और जो बुरहान वानी के साथ हुआ जो कश्मीर में असल प्रॉब्लम ही यहीं से शुरू हुआ, अगर वो पोस्टर बॉय भी बर्दाश्त नहीं करते वहां पे यूरोपियन यूनियन या इंटरनेशनल कम्युनिटी या यूनाइटेड नेशन या इंडिपेंडेंट अखबारों के मदीर, इवन लेट अलोन लॉर्ड नजीर जैसे लोगों को जाने नहीं दिया जाता वहां, तो फिर आप इंडिपेंडेंट बात या इंडिपेंडेंट राय कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं? अगर कल को वॉइस ऑफ अमेरिका वहां से लाइव कोई प्रोग्राम करना चाहे तो मेरे ख्याल में इजाजत ही नहीं मिलेगी, मेरे ख्याल में वहां पे मीडिया को जाने की इजाजत नहीं मिलेगी कि आप लाइव वहां से कोई प्रोग्राम कर सके। तो ऐसे सूरत हाल में जो सेनर वॉइसेज हैं वो दबना शुरू हो जाती हैं, आप फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ने वाले दरअंदाजी के इल्जामात और दरअंदाजी के उस सिस्टम में रखते हैं नेशनल सिक्योरिटी में, और जिसमें फिर मेरे ख्याल में डायलॉग पॉसिबल नहीं रहता। तभी नवाज शरीफ साहब इस मामले को अमेरिका में उठा रहे हैं कि दोनों मुल्कों को इसको जंगो जदल की तरफ जाने के बजाय उन वादों की तरफ आना चाहिए जो सलामती काउंसिल में इम्प्लीमेंटेशन के लिए पेंडिंग।
बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अमजद मलिक हमारे साथ थे लंदन से, और डॉक्टर मुनीश कुमार भारत से हमारे साथ थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपसे मेरी फिर भी बात होगी, आपके वक्त का, आपके तजिये का बेहद शुक्रिया, और हमें उम्मीद है कि आइंदा जब हम बात करें तो सूरत हाल कुछ बेहतर हो। और जैसा कि डॉक्टर मुनीश ने और बैरिस्टर अमजद मलिक दोनों ने इस बात के लिए कहा कि ज्यादा बेहतर आवाजों को सामने आने की जरूरत है, मौकफ को बेहतर करने की जरूरत है, सिविल सोसाइटी को और मजबूत लीडरशिप को आने की जरूरत है ताकि अपने सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम बात करते हैं अपनी आखिरी सेगमेंट की, और वो सेगमेंट उसके लिए न्यू यॉर्क धमाके के बाद यहां अमेरिका में अफगान नजात अमरीकी बरादरी में तश्वीश पाई जाती है। थोड़ा सा इसका मैं आपको पस मंजर बता दूं और उसके बाद फिर हम अपने तजियाकारों से और मुबसरों से बात करते हैं। अमरीका में मुकीम अफगान सियासतदान और तजियाकार सरवर अहमद जई हमारे साथ हैं, और न्यूयॉर्क सिटी यूनिवर्सिटी से जहांगीर खटक हैं जो अमरीकी अमूर के माहिर हैं। तो हम यहां से शुरू करते हैं। बहुत बहुत आप लोगों को प्रोग्राम में मैं खुश आमदीद कहती हूं जी, सलाम अलैकुम। अब हम बात करते हैं कि जून में अमेरिका में फ्लोरिडा के शहर ऑरलैंडो में एक नाइट क्लब पर फायरिंग के वाकये के बाद कई अफगान अमरीकियों ने खुद को न्यूयॉर्क में पैदा होने वाले हमला आवर उमर मतीन के फेल से दूर किया। उमर के वालदैन 1980 की दिहाई में अफगानिस्तान से हिजरत करने के बाद अमरीका में आबाद हुए, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका के मसूद फ्रिवर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता इख्तिताम हफ्ता न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में होने वाले बम धमाकों में अफगान नजाद अहमद खान राहमी के मुलव्विस होने के बाद बाज़ अफराद का कहना है कि उनके लिए यह मौकिफ बरकरार रखना मुमकिन नहीं कि इस वाकये का इर्तकाब करने वाला उनमें से नहीं। अफगान बिरादरी की एक रहनुमा है और न्यूयॉर्क में वो मस्जिद दारुल तकवा की रुकन मनीसा नादरी कहती हैं कि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, हमें इस حوالے سے کچھ ذمہ داری قبول کرنا ہوگی کہ وہ افغان نژاد امریکی ہے اور ہم کیسے اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ برادری کے دیگر افراد شدت پسندی میں ملوث نہ ہوں. اور یہاں یہ اپنے سننے والوں کو بتائیں کہ 28 سالہ رامی کو نیو جرسی کے علاقے سے پیر کو پولیس نے فائرنگ کے تبادلے کے بعد حراست میں لیا تھا اور یہ جگہ الزبتھ کے علاقے جہاں ان کا گھر ہے وہاں سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. نیو یارک شہر کے میئر بل ڈی بلاسیو نے کہا ہے کہ یہ صرف رامی ہے جو نیو یارک اور نیو جرسی کے دھماکوں میں ملوث ہے. نیو یارک کے اس بم دھماکے میں 29 افراد زخمی ہو گئے تھے. دارالتقوی کی مسجد کے امام اکبر شیرزاد نے نیو جرسی کے شہر سمرسٹ میں مقیم ہے. انہوں نے نیو جرسی میں کئی افغانیوں سے بات کی ہے اور ان میں سے کوئی بھی رامی یا اس کے خاندان کو نہیں جانتا اور وہ انہوں نے ان دھماکوں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ان دھماکوں سے نیو یارک اور اس سے نواحی علاقوں میں مقیم لگ بھگ 30 سے 50 ہزار افغان نژاد امریکی شہریوں کو صدمہ ہوا. تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اس سارے پس منظر کے اندر اپنے تجزیہ کاروں سے. سرور صاحب, آپ کو ہم نے کچھ افغان نژاد امریکیوں کے خیالات بتائے. آپ کے خیال میں جب اس نوعیت کے واقعات ہوتے ہیں تو بحیثیت ایک کمیونٹی کے آپ جیسے لیڈروں اور رہنماؤں کی ذمہ داری پھر کیا ہوتی ہے؟
جی بالکل, میرے خیال میں بہت بدقسمتی سے جو واقعہ ہوا اور یہ واقعہ جو پھر بھی ایک مسلمان ہے کہ وہ بھی اس طرح مسلمان تھا کہ اسلام کی اصول سے خبر نہیں ہے. اکثر جو واقعہ اگر پاکستانی کرتے, اگر افغانی کرتے, اگر عربی کرتے جو یہاں پہ گرو اپ ہوئے, اس کی ایجوکیشن صحیح طریقے سے نہیں ہوئے, اس کے پیرنٹل گائیڈنس اچھی طریقے سے نہیں ہوئے. سم ٹائم جو نیبرہڈ میں رہتے وہ نیبرہڈ بھی ذرا ایجوکیشنلی بہت بیکورڈ نیبرہڈ ہوتے, لیکن سارے ذمہ داری پیرنٹس پہ پڑتے. پیرنٹس نے ان کو اچھی طرح گائیڈنس نہیں دیا بچپن سے, تو یہ لوگ عجیب و غریب بیک گراؤنڈ ان کے ہوتے, ڈرگس, دوسری چیزیں, اولاد دوسری لڑکیوں سے, تو اس کی پرسنل لائف کافی مسڈ اپ ہوتے. جس طرح وہ جو مرمتین کا تھا, اس کا ہے جو دوسرا پاکستانی تھا جو سن برنڈینو میں جو واقع ہوئے تھے, تو یہ سارے جو ہے نا یہ لوگ مذہب کے لیے نہیں کرتے, کیونکہ اس کو پتہ نہیں مذہب کا کہ مذہب کیا ہے, ان کو کلچر کا پتہ نہیں کہ کلچر کیا ہے. اس کے فیملی لائف مسڈ اپ ہوتے تو اس کے ذہن بھی کافی ان اویئر موسٹ آف جو سراؤنڈنگ ہے اس سے, تو اس طرح جوان نہیں جوان سے آتے کرتے, وہ بالکل نہیں کرتے. میرے خیال میں اس وقت مواری سارے افغانوں کا یہ کہ وہ اپنے کمیونٹی پہ توجہ دے دے. وہ مس گائیڈ ینگ جو ہے, جس طرح یہ تھا احمد خان تھا یا متین تھا, اس کو پن پوائنٹ کرے, اس کے پیرنٹ کے ساتھ بات کرے, اس کے پیرنٹ شاید یہ بات کمیونٹی کو بتائے کہ ہمارا بچہ اس طرح ہے, اس کی کچھ پرابلمز ہے, تو کمیونٹی کین ہیلپ اور یو ایس گورنمنٹ کین ہیلپ. تو میرے خیال میں اس کو اپنی پیرنٹس انوالو کرنا بہت ضروری ہے اور کمیونٹی لیڈرز آپس میں مل کر اس بات کو حل کرنا چاہیے.
اچھا خٹک صاحب, جب بھی کسی خاص کمیونٹی کے افراد کی طرف سے تشدد کا کوئی واقعہ سامنے آتا ہے تو اس کمیونٹی کے لیے عام معاشرے کی طرف سے سخت رد عمل کا اظہار کیا جاتا ہے, ایسی صورت میں کمیونٹی کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کچھ چیزوں کی طرف تو سرور صاحب نے اشارہ کیا.
دیکھیے, کچھ چیزوں کی طرف سرور صاحب نے اشارہ کیا اور دو تین چیزوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. کہ میرا نہیں خیال کہ امریکہ میں بسنے والی کسی بھی کمیونٹی کو اس قسم کے واقعے کا انتظار کرنا چاہیے اور اس کے بعد امریکی معاشرے کا ایک اہم اور ایک فعال فرد کے طور پر رہنا چاہیے. بلکہ مسئلہ یہاں پر یہ ہے, اور یہ ایک افغان کمیونٹی کے ساتھ نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ یہ یہاں پر بسنے والی اکثر کمیونٹیز کے ساتھ ہے.
اسی لیے میں نے کہا کہ مخصوص کمیونٹیز جو ہیں مختلف. جی
جی, جتنی مختلف کمیونٹیز ہیں وہاں پر بھی یہی ہے کہ ہمارے لوگ اپنے لیے چھوٹے چھوٹے کلچرل آئیلینڈز بنا دیتے ہیں, ان کے اندر وہ رہنا پسند کرتے ہیں, جس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن جو برائی شروع ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے باقی معاشرے سے مکمل قطع تعلق کر لیتے ہیں. یعنی ہم جو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں وہ, اگر ہم افغانستان سے تو افغانی چینل زیادہ دیکھیں گے, ہمارا رابطہ کٹ جاتا ہے بنیادی طور پر یہاں پر رہنے والی ریئلٹیز پہ. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری پرائیورٹیز ہیں ایز اے کمیونٹی انڈیویجول, یعنی جو فردن فردن ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اور کمیونٹی کی جو بڑی تنظیمیں ہیں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں, وہ بھی اس میں کافی ناکام ہو رہی ہیں. جس طرح پہلے ذکر ہوا کہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور اس کیس میں تو ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ رحمی صاحب کے جو رحمی احمد خان رحمی کے جو والد صاحب ہیں, انہوں نے 2014 یا 2014 میں اپنے بیٹے کو خود کہا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے, اور اس کے بعد FBI نے اس کے خلاف تھوڑی تحقیقات وغیرہ بھی کی تھیں. جب تک کہ ہمارے گھر کے اندر موجود والدین بہن بھائی ایک دوسرے کی حرکات اور سکنات کو آبزرو نہیں کریں گے اور ان کو چیک نہیں کریں گے, اور پھر جو ہماری کمیونٹی کی سطح پر جو ہماری تنظیمیں ہیں وہ بجائے اس کے کہ یہاں پر بیٹھ کر اپنے ہی ملکوں کی سیاستیں کریں یا اپنے ہی علاقوں اور خطوں کی سیاستیں کریں اور اس معاشرے کی سیاست سے بالکل کٹ کر رہ جائیں, تو وہاں پر پھر خلا پیدا ہوتا ہے جہاں پر کہ مختلف قسم کے رجحانات پیدا ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بسنے والی مختلف کمیونٹیز نہ تو پورے پاکستانی یا افغانی ہیں اور نہ پورے امریکی ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ان کی اولادیں ہیں ان کو جب بھی کہا جاتا ہے کہ اے بی سی ڈی امریکن بورن کنفیوز دیسیز, بیکاز ان کے والدین کچھ کہتے ہیں, بچے کچھ اور معاشرے میں دیکھ رہے ہیں, گھر میں کچھ اور ہو رہا ہے. ایک ربط نہیں ہے, ایک ٹوٹا ہوا ناتا ہے. اس ناطے کو جب تک آپ نہیں جوڑیں گے, اور وہ گھر سے شروع ہوتا ہے بے شک, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تنظیموں کا بہت بنیادی کردار ہے. جب تک کہ ہم ان مقامی اپنی کمیونٹی سیاستوں سے باہر نکل کر امریکہ کے مین سٹریم یا قومی دھارے کا حصہ نہیں بنیں گے, اور جب تک کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اس قومی دھارے میں مکمل طور پر شامل کرنے کے لیے کوئی سیریس اقدامات نہیں کریں گے, اس وقت تک انفارچونیٹلی ہمارے کمیونٹیز کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کی بے راہ روی یا ان کا مختلف قسم کا رجحانات کی طرف جانا جو ہے یہ شاید کوئی اچھمبے کی بات زیادہ نہ ہو.
اچھا سرور صاحب, اب آخری ہمارے پاس چار منٹ ہیں, میں دونوں سے ایک دو دو منٹ کا کامنٹ دینا چاہوں گی. رپورٹوں کے مطابق رحمی پاکستان اور افغانستان بھی جاتا رہا ہے گزشتہ کچھ سالوں میں, تو اس کی وضاحت موجودہ واقعے کے حوالے سے آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ کیا اس کو کسی طرح سے جوڑا جا سکتا ہے, اس کے بیچ میں کوئی ربط قرار دیا جا سکتا ہے آپس میں؟
جی بالکل, میرے خیال میں ابھی تک تو انویسٹیگیشن پینڈنگ ہے. پاکستان افغانستان تو بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں, وہ ضروری نہیں کہ وہ وہاں پہ کوئی غلط جگہ پہ جاتے ہیں, وہاں سے غلط لوگوں سے ملتے ہیں, لیکن پھر بھی انویسٹیگیشن پینڈنگ ہے. شاید اس نے جو یہ ایکسپلوزیو جو بنائے تھے تو یہاں کہاں سے سیکھ لیا؟ آج کل تو انٹرنیٹ سے بھی سیکھ سکتے ہیں, آج کل تو ویڈیو بھی ہے, یوٹیوب پہ بھی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ہے. لیکن اس کا جو وائف ابھی تک پاکستان میں, اس نے شادی بھی کی تھی اور اس کی وائف پریگننٹ بھی تھی, وہ ویزا اس کے پینڈنگ ہو گیا, مطلب یو ایس گورنمنٹ اس کو ویزا اس کی وائف کو نہیں دے رہا تھا, پینڈنگ سچویشن میں تھا. تو شاید وہ وائف دیکھنے کے لیے بھی گیا تھا اور ملنے کے لیے گیا تھا, شادی کے لیے گیا تھا, لیکن ابھی تک کمپلیٹلی رپورٹ نہیں ہے کہ وہاں پہ کس سے ملے اور کس طرح اس نے وہاں پہ کیا افغانستان اور پاکستان, کیونکہ افغانستان اس کا کنٹری ہے, پیرنٹل کنٹری ہے. پاکستان میں وہ گرو اپ ہوا تھا, اس کا پیدائش پاکستان میں ہوا تھا, کیونکہ کراچی میں بھی اس کے ریلیٹیو, اس کا فادر بھی وہاں پہ رہ رہا تھا, کوئٹہ میں رہ رہا تھا کافی ٹائم اس کا فادر. تو ابھی تک کمپلیٹلی معلومات نہیں کہ وہاں پہ کیا کر رہا تھا اور کیا اس نے, لیکن افغانستان پاکستان میں ضروری نہیں کہ لوگ وہاں پہ جاتے لڑکے یہاں سے, کیونکہ اکثر ہم انکرج کرتے ہیں ینگ لڑکوں کے یہاں پہ, لڑکیوں لڑکوں دونوں کو, کہ وہ افغانستان پاکستان جائے, اپنے کلچر کو دیکھے نزدیکی سے, وہاں پہ ایک مہینہ دو مہینے گزارے تاکہ انٹریکشن ہو جائے اپنی سوسائٹی کے ساتھ. تو میرے خیال میں ابھی پتہ چلے گا کہ وہ کس لیے گیا تھا, وہ کہاں گیا تھا, وہ کس کے ساتھ مل گیا تھا.
اچھا آخری سوال میرا بالکل خٹک صاحب کے ساتھ. خٹک صاحب, امریکہ کی سیاسی مہم پر اس واقعے کے اور اسی طرح کے دوسرے واقعات کے بارے میں بھی کافی اس کا اثر پڑا ہے, صدارتی امیدوار اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کس حد تک اس کا امپیکٹ پڑے گا؟ آخری ہمارے پاس ڈیڑھ منٹ ہے.
اس کا امپیکٹ اچھا خاصا ہوگا, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے 2004 کے انتخابات میں جان کیری کی پوزیشن کافی مضبوط تھی, لیکن انتخابات یعنی ووٹنگ کے دن سے چند دن پہلے اسامہ بن لادن کی ایک ٹیپ سامنے آئی اور اس نے نیشنل سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا سوال دوبارہ کھڑا کر دیا جو سینٹرل ڈیبیٹ بن گیا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا جارج ڈبلیو بش جیت گئے. اس دفعہ بھی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کی وجہ سے جیت جائیں گے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی وجہ سے امریکہ کا جو سیاسی اس وقت جو سیاسی دوڑ چل رہی ہے صدارتی, اس کے اندر اس پر اثر بہت زیادہ ہوگا, اور اس کا شاید سیاسی فائدہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہو, اور وہ اس کی بھرپور کوشش بھی کر رہے کہ وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں, گرچہ ہلری کلنٹن اس بارے میں خاصی محتاط اور لوگوں کو یہ یاد دلا رہی ہے کہ آپ ایک پوری کمیونٹی کو وائٹ واش نہیں کر سکتے ہیں کہ سارے لوگ ایسے ہیں, اور جس کی طرف ڈونلڈ ٹرمپ یا ان کی کیمپین کی طرف سے بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہی آئندہ جو 26 تاریخ کو جو پریزیڈینشل مباحثہ ہو رہا ہے یا صدارتی مباحثہ ہو رہا ہے دونوں کے درمیان
جی.
اس میں شاید اس پر بھی بھرپور بحث ہوگی اور یقینی طور پر اس کا اثر امریکی انتخابات اور ووٹروں کی رائے پر اچھا خاصا ہوگا.
بہت بہت شکریہ سرور احمد زئی اور جہانگیر خٹک صاحب ہمارے ساتھ تھے, ہم ایک اہم موضوع پر بات کر رہے تھے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں سے میری پھر بھی بات ہوگی. اور اب پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے. میزبان بہجت, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر مارٹن کروسس کو بھی اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پھر انہیں پروگراموں میں. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے. اب پروگرام ختم کرنے کی اجازت, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.